اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج سب خیریت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اور آج کی اس نشست میں جو کہ قرآن زندگی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اس چیز کی توقع رکھتی ہوں کہ یہاں پہ موجود تمام احباب جو ہیں جو اس دسترخواں پہ جو ہے وہ بیٹھی ہیں تاکہ ہم قرآن کریم سے قریب تر ہو سکیں، وہ یہ کہ اپنی اس رزق کو پاتے ہوئے اپنی نجات کی منزلیں، خدا سے قرب کی منزلیں جو ہیں وہ طے کر سکیں گے. اسی کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم بارگاہ الہی میں اس ماہ مبارک میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایک ایسا ماہ عطا فرمایا، ایک ایسا منتھ دیا ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی کتاب، ایک ایسی آسمانی حقائق سے جو ہے بری ہوئی کتاب ہماری طرف جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے نازل ہوئی ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. وہ یہ کہ وہ کلن واضح طور پر حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے اور تمام انسانیت کے لیے حق و باطل کو جدا کرتے ہوئے اس کو کمال تک پہنچانے والی کتاب ہے. بس یہ کہ ہر وہ شخص جو آج تک اپنی زندگی میں اس ماہ رمضان المبارک سے استفادہ کرتا آیا ہے اور اس نے ماہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے کئی پلک جو ہیں وہ پائے ہیں، اس کے لیے اس بار خداوند متعال نے ماہ رجب، ماہ شعبان کے بعد ایک بار پھر اس محفل کو سجایا ہے اور ہم سب کو توفیق دیا ہے کہ آپ کی جو ہے خدا کی جانب سے ایک میزبان بنے اور اس دسترخوان پہ، اس دسترخوان قرآن پر کہ جس کا جو ہے باقاعدہ خود میزبان خدا وند متعال ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکیں، ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے ان نقائص کو جو ہماری زندگی میں شامل رہے ہیں آج تک ان کو دور کر سکیں. اس حوالے سے جو ہے گزشتہ کئی برسوں سے ادارہ التنزیل پاکستان کی تعاون اور نہضت تدبر قرآن ورچوئل یونیورسٹی کی کاوشوں کے تحت جو ہے رمضان المبارک کے ماہ کے اندر ایسے کئی پروگرامز، ایسی کئی ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ آرگنائز کی گئی ہیں ان افراد کے لیے کہ جو ماہ رمضان المبارک کو اس طرح کا مہینہ قرار دیتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے اس کی شناخت کروائی ہے کہ یہ ہدایت کو پانے کا ایک بہترین مہینہ ہے، یہ خدا سے قریب ہونے کا ایک بہترین مہینہ ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ہر انسان کو، ہر اس انسان کو بھی کہ جو آج تک کہیں نہ کہیں خدا سے جڑ نہیں سکا، تو اس کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ وہ خدا کے ساتھ جڑ سکے. تو اس میں اس ادارے کی، اس جو ہے پلیٹ فارم کی خصوصی کاوشیں رہی ہیں کہ ہم ایسی جو ہے مواقع، ایسی چیزیں، ایسی ورک شاپس، ایسی ٹرانسمیشنز خصوصاً ان ماہ کے اندر کہ جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ایک فاصلہ ہوتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اگر انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو اس کا وہ خود دیکھ پاتا ہے اس کو کہ خدا کس قدر جو ہے وہ جلدی انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو جو ہے ان تمام نعمتوں سے جو ہے بہرہور کرتا ہے کہ جس کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کے ہر لمحے میں ایسا نہیں ہوتا تو بالکل ہوتا ہے، لیکن یہ ماں اس لیے بھی فضیلت کے چونکہ حامل ہیں کیونکہ ان ماں میں یہ کہ انسان محسوس کر سکے، انسان اس چیز کا احساس کر سکے کہ کیسی ذات موجود جو بہت مہربان ذات ہے، جو انسان کو اپنی شفقت، اپنی مہربانی کے ذریعے سے خود سے قریب کرتی ہے، نہ کہ کسی قسم کے خوف، نہ کہ کسی قسم کے ڈر، نہ کہ کسی قسم کے خدشے کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور ان تمام افراد کے شکر گزار ہیں کہ جو خدا کی جانب سے ہمارے لیے وسیلہ بنے کہ ہم اس دسترخواں پہ جمع ہوئے، اس محفل قرآنی کا حصہ بنے اور رمضان المبارک اس ٹرانسمیشن سے انشاءاللہ کہ ہم استفادہ کریں گے. جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز سورہ مبارکہ نبا سے کیا گیا، جیسا کہ آپ سب کے ساتھ جو ہے تفصیلات شیئر بھی کی گئی تھیں کہ ہم آج سورہ نبا کے مہمان بنیں گے اور اپنے اس رمضان المبارک کے ماہ میں جو داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ سے کہ آج جو ہے ایک سلسلہ رمضان المبارک کی طرف شروع ہو چکا ہے اور اس کی ایک خاص مبارکباد بھی ان افراد کو کہ جو اس طرح سے رمضان المبارک کو گزاریں گے، اس طرح سے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے جو قربت کا ایک ذریعہ ہے، ایک راہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ان سے استفادہ کریں گے اور اس میں جو ہے اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس کی انتہا پر پہنچیں گے. تو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان اوقات میں برکت جو ہے وہ پیدا کرے گا اور ہمارے لیے اس سے استفادہ کرنے کی راہ ہموار کرے گا. جہاں تک رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن کی بات ہے تو ہم اس ٹرانسمیشن کے جو ہماری اینڈ ہوگا یعنی آج کے سیشن کا اختتام ہوگا تو اس میں باقاعدہ طور پر آپ کے ساتھ جو ہمارا اسکیڈول ہے وہ بھی شیئر کیا جائے گا. یکم رمضان المبارک سے لے کر جو ہے 29 رمضان المبارک تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج اس کا افتتاحی جو ہے سیشن ہے اور اس میں آپ سب کے لیے جو ہے ایک بھرپور انداز سے اساتذہ نے کاوش کی ہے کہ ہم ایسے مطالب جو ہیں آپ سب کے سامنے بیان کریں جو کہ انسان کو واقعاً خدا سے قریب تر کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور خود اس میں جو مطالب ہیں وہ قرآن کریم جو ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو سورہ نبا ہماری جو ہے آج میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل اور ماہر اساتذہ کرام استاد محترم باقر چیچیان اور استاد محترم ڈاکٹر سید علی عباس نقوی اور ہمارے NTQ ورچوئل یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات کے مسئولین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان تمام افراد ان تمام قابل اساتذہ کی کاوشوں کے ذریعے سے یہ ٹرانسمیشن آپ سب کے سامنے ہونے جا رہی ہے. ایسے میں آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ وقت پر شرکت اور اپنے جو ہے ایکٹیو پارٹیسپیشن، اپنے سوالات، اپنی آراء، اپنی تجاویز اور اس سورہ کی جو ایک میزبانی ہے اس کا حق ادا کرنے میں جتنی بھی ہماری جو ہے چیزیں آتی ہیں ان کو ضرور مکمل کریں، ان میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم ایک بہترین انداز میں خدا سے جڑنے کا جو یہ سفر ہے وہ طے کر سکیں. پھر سے وہی چیز ہے کہ ماہ رمضان المبارک آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک توفیق الہی ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس رمضان المبارک سے استفادہ جو ہے وہ نہ کریں اور اس کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے. کیونکہ جب بھی ماہ رمضان المبارک آنے والا ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام جو ہیں ان کو باقاعدہ اس کی تعلیم و تربیت دیتے تھے کہ کس طرح سے ہم رمضان میں داخل ہوں، کس طرح سے اس کی فضائل سے استفادہ کریں اور کس طرح سے ہمیں اس کی جو برکات ہے اس کو سمیٹنا چاہیے. اور اس شخص کو انہوں نے بدبخت شخص قرار دیا ہے کہ جو پورا رمضان جو ہے استفادہ نہیں کرتا. اب یعنی بھوک، اب ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہو، کوئی شخص جو اس رمضان المبارک میں ایک خاص چیز ہے وہ کرتا ہو لیکن پھر بھی خدا سے جڑ نہ سکے یا اس کی تمام عبادات جو ہیں وہ ایک سطحی سطح تک رہ جائیں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہونا ہوگا کہ یہ ٹرانسمیشن، یہ تمام اساتذہ، یہ تمام مطالب آپ سب کے لیے وسیلے ہیں کہ خدا سے جڑیں. تو ایسے میں اپنی جو حکمت عملی زندگی کی اس کو ضرور مشخص کریں اور دن بدن خود میں ضرور اس چیز کی تبدیلی لائیں کہ جب ہم اختتامیہ میں جو کہ محفل عہد با قرآن ہوگی اس میں جمع ہوں تو ہر شخص جو ہے اپنے تاثرات اس طرح سے دے رہا ہو کہ اس رمضان المبارک میں اس نے اپنی زندگی کا وہ فلک پایا ہے کہ جو واقعاً باعث بنا کہ خدا کو وہ اپنی زندگی میں حس کر سکے، محسوس کر سکے اور اس سے قریب ہو سکے. تو انشاءاللہ میں یہاں پہ جو ہے اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں اور ادارے کے حوالے سے، اس نہضت، اس ورچوئل یونیورسٹی کی کاوشوں کے حوالے سے تدریجن دن بدن آپ کے ساتھ مزید بھی تفصیلات شیئر کرتے رہیں گے. کیونکہ یہ سلسلہ ایک غیر مانوس یا نیا سلسلہ نہیں ہے، بہت سے افراد ہمارے سے پہلے سے آگاہ بھی ہیں اور ابھی ہم اس کے آج کے سیشن کے بہت اہم ترین حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ ہم سورہ نبا کے جو ہے مہمان ہوں گے. اور تمام افراد ضرور اپنی جو کاپیز ہیں، اپنے پاس رجسٹرز ہیں، ان کو ضرور رکھیں. قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے، ان تمام مطالب کو جو ہے وہ قلم بند کریں، ان کو ثبت کریں تاکہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں آپ کا فلک قرار پا سکیں. اس کے علاوہ ایک چیز بیان کرتی چلوں کہ جیسے یہ سیشن ختم ہوگا تو آپ کے ساتھ سوالات جو ہیں گروپ میں شیئر کیے جائیں گے جہاں پہ آپ کو موقع دیا جائے گا کہ ان سوالات کے ذریعے سے اپنی فکر کو ایکٹیو کریں، اپنے جوابات وہاں دیں. جو آپ نے درس پڑھا ہے، جو آپ یہاں پہ مطالب سے بہرہ ہوں گے ان کے مطابق اپنی جو ایک حکمت عملی ہے اس کو طے کرنے میں जो है उससे इस्तफादा करें। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि जैसे वो ग्रुप आपके लिए ओपन किया जाए, जो टाइम आपके लिए सेट किया जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। खूब, उस्ताद मोहतरम आगा अली अब्बास नकवी की तरफ पहले हम चलते हैं और उनसे जो है गुजारिश करते हैं कि वो हमें रमजान मुबारक इस इफ्तिताही नशस्त में अपने जो कलाम से मुस्तफेद करें। जी उस्ताद मोहतरम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? जी
जी आपकी आवाज आ रही है।
जी अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी नस्तईन। सबको इस महफिल कुरानी में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ उस्ताद मोहतरम मोहम्मद बाकिर चीचियान मौजूद हैं, और इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू रोज बरोज इंशाल्लाह करता रहूंगा, लेकिन वक्त कम है तो हम उस्ताद की तरफ चलते हैं और उस्ताद से इस्तफादा करते हैं एक सलावात के साथ। उस्ताद मोहम्मद बाकिर चीचियान फारसी में गुफ्तगू करेंगे, उसके साथ मैं साथ तर्जुमा करता रहूंगा। बिस्मिल्लाह उस्ताद मोहतरम।
सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।
सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। उस्ताद
सलामत
मोहतरम,
बशीन, عرض سلام و ادب دارم خدمتون. انشاءالله ماه مبارک رمضان بر همه عزیزان مبارک باشه و خدا همه ماها رو پاک و آماده انشاءالله وارد این ماه مبارک بکنه.
सबसे पहले आपको माह रमजान की मुनासिबत से उस्ताद मोहतरम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके बरकात से समेटने के लिए आप लोग आमादा होंगे, और पाकीजगी के साथ तहारत के साथ इंशाल्लाह ताला हम इस माह मुबारक से इस्तफादा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
ماه مبارک رمضان ماه تقدیر هاست. انشالله که خدا بهترین تقدیرها رو برای ما و خانوادهمون و کشورمون و امت اسلامی انشالله رقم بزنه.
सबसे पहले ये माह रमजान तकदीर का महीना है, इसमें मुकद्दरात मुशख्खस किए जाते हैं। खुदा से दुआ करते हैं अभी इब्तदाई में कि अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, खुसूसन उम्मत इस्लामिया के लिए, उम्मत के लिए जो है इसमें बेहतरीन तकदीर करार दे इंशाल्लाह।
انشاءالله خدا به برکت این ماه مبارک رمضان مردم عزیز فلسطین رو از این مصیبت نجات بده، شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف انشاءالله باشیم به برکت این ماه مبارک رمضان.
अच्छा, और इस अय्याम में, इस माह रमजान के अय्याम में इंशाल्लाह हम फलस्तीनियों को याद रखेंगे, और इंशाल्लाह जल्द जो है उनकी आजादी के लिए, और जिस तरीके से वहां पे जुल्म सितम हो रहा है उससे निकलेंगे वो मजलूम, यकीनन बिलाखरे जो है कामयाब होंगे। और दुआ करते हैं कि माह रमजान की बरकत से हमेशा माह मजलूमों को याद रखे, खुसूसन फलस्तीन के बच्चियों बच्चों को, यतीम बच्चों को जो है उनको हम याद रखें इंशाल्लाह।
خب آقای نقوی، در محضر شما زشته من بخوام شروع کنم، ما خیلی مایلیم که از محضر خود شما هم استفاده بکنیم.
سلامت باشید استاد محترم، ما استفاده خواهیم کرد انشاءالله
انشاءالله
انشاءالله. شما
بزرگواریم، ما خیلی مایلیم که از کلام شما بهره مند بشیم انشاءالله.
انشاءالله روزهای آینده ما انشاءالله چند نکاتی عرض خواهیم کرد، این روز میخواییم از شما استفاده کنیم و
شما بزرگواریم،
درصد
بیادبیه، ببخشید.
نه سلامت
باشید، از همه عذر میخوام که در محضر شما من دارم صحبت میکنم.
نه سلامت باشید استاد. استاد
ترجمه
کہہ رہے ہیں
نمی
کہ
کنی؟
آپ
ترجمه نمی کنی؟
یہ جملے فقط استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی اس کے حوالے سے کافی عرصے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، آپ استاد محترم ہیں ہمارے، ہم نے جو کچھ سیکھا تدبر قرآن کے حوالے سے استاد چیچیان سے، ہم گزشتہ 4-5 سال سے تدبر قرآن پہ جو کام کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ مزید اس تدبر اور اس نہضت کے حوالے سے ہم اس کے شعبے جات جو ملک گیر ہوا ہے، تو یہ استاد چیچیان استاد اخوت کی برکات سے ہے، جو یونیورسٹی تہران یونیورسٹی میں انہوں نے کہا کیمپس ہے، مرکز ہے، ہم نے ان سے سیکھا اور اس کو پاکستانی معاشرے میں لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ استاد سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔
خدا خیرتون بده. من همین اول لازم میدونم از همه دوستان مؤسسه تنزیل، همه عزیزان نهضت تدبر که زحمت کشیدن برای این برنامه، همین ابتدا تشکر کنم و از خدا میخوام که این جلساتی رو که با امشب شروع میشه و در محضر سوره های جزء 30 قرآن هستیم، خدا این جلسات رو برای ما جلسات در واقع دعا و ذکر و معنویت قرار بده، امام زمان رو از ما راضی کنه و انشالله این مقدمه باشه بر اقامه قرآن در اقصا نقاط کشور و دنیای اسلام انشالله.
استاد شکریہ ادا کر رہے ہیں ادارہ تنزیل کا اور جو ہماری نہضت کا مرکزی شعبہ جو نہضت تدبر قرآن کریم ہے ان کی زحمات کا، اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں 30ویں پارے کے خدمت یعنی ان کے مہمان بننے جا رہے ہیں اور ان کے محضر ہوں گے 30ویں پارے کی جو 37 صورتیں ہیں، اور یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ جو ہماری کلاسز ہے، یہ جو ہمارے دروس ہیں، یہ دعا و ذکر اور معنویت کا باعث بنیں گے، اور یوں انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام ہم سے خوشنود ہوں گے، راضی ہوں گے، اور ان کے جو اہداف اور ان کی تعلیمات کو آگے لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی.
من لازم میدونم در این محورایی که عرض میکنم مطالب عرض کنم. اول در مورد بحث قرآن و ماه مبارک رمضان یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم خدمتون.
سب سے پہلے آج کی نشست میں جو ہے ماہ رمضان اور قرآن کریم کے حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو کی جائے گی،
بعد میگم چرا سوره های جزء 30 رو انتخاب کردیم،
اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی کہ ہم نے کیوں اس 30ویں پارے کو انتخاب کیا، کیوں ان صورتوں کو انتخاب کر رہے ہیں ماہ رمضان میں. اگر یہ سکرین شیئر کو اگر بند جی اگر سکرین شیئر کو اگر آف کر دیا جائے فی الحال آواز شاید بہتر ہو جائے گی. جی پہلے استاد محترم،
بعد در مورد شیوه این در واقع ارائه این جلسات خدمتون صحبت خواهم کرد.
اور دوسرے جو بات، یعنی پہلی تو تمہیدی گفتگو استاد محترم فرمایا کہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے، اور پھر ہم نے جو ان ایام میں 30ویں پارے کا انتخاب کیا کہ اس میں تدبر قرآن کریں گے، اس کی رویش اور طریقہ کار پر بیان کریں گے، کیسی کلاسز منعقد کی جائیں گی، کیا اصول ہوگا اور کیا کس طریقے سے بات چیت ہوگی.
بعد هم در مورد سوره مبارکه نبع انشاءالله جلسه رو مطرح خواهم کرد.
اور اس کے بعد جو آج انشاءالله ہم جیسے کہ خار قدرت وجز کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ آج کی نشست ہماری ہم مہمان بننے جا رہے ہیں سوره نبع کے، اور پھر استاد سوره نبع پر انشاءالله اپنی گفتگو کریں گے، ہم ان سے استفادہ کریں گے.
ببخشید من چون بعضی از دوستان نوشتن اگر میشه دوربین رو روشن کنی.
بله 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 بله
که بله. دیده بشه.
ما دوست داشتیم از روزه بعد ما هم دوربین روشن خواهیم کرد انشاءالله.
خیلی این به خاطر اینه که ما خیلی مشتاقیم شما رو ببینیم.
آره
ما خیلی مشتاق
استاد نکا
زیارت دوستان هست.
کیمرا اون کیا آپ لوگ کیمرا اون کیا کہ تقاضا کیا گیا تھا اور ہم چاہتے ہیں آپ کی زیارت کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم استاد کی جو اتنی کاوشیں ہیں اور اتنی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ 30 سال سے یہ تدبر قرآن کریم کریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم ان سے استفادہ کریں گے. استاد کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے سب مل کر. اللہم صلی اللہ علیہ محمد
و محمد. خب نکته اول ببینین، ماه مبارک رمضان در قرآن اینطوری نامگذاری شده: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن.
دیکھیں ماہ رمضان کا نام قرآن میں شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، یعنی اس نام سے رمضان کو جانا جاتا ہے، یہ نام رکھا گیا رمضان کا،
یعنی خداوند تبارک و تعالی ماه مبارک رمضان رو به نام ماه نزول قرآن معرفی کرده نه ماه روزه.
یاد رکھیں، دیکھیں بہت خوبصورت تعبیر، یہ بڑی تعبیر ہے کہ رمضان کو اللہ نے روزے کے نام سے نہیں یاد کیا بلکہ ماہ رمضان کو نزول قرآن، قرآن کے نازل ہونے کے مہینے سے یاد کیا ہے اور ذکر کیا ہے.
یعنی شناسنامه ماه مبارک رمضان به نزول قرآن شناخته می شود.
اگر دیکھا جائے کہ ماہ رمضان کی شناخت اور اس کی پہچان وہ نزول قرآن کی وجہ سے، اگر دیکھا جائے اس کا یعنی ایک کہتے ہیں شناختی کارڈ جو ہوتا ہے، وہ یہ خود وہ قرآن کا نزول ہے اس میں ماہ رمضان.
شما سوره مبارکه قدر رو هم که بعدا مطالعه می فرمایم که انشاءالله در این جلسات بهش می رسیم، می بینید که شب قدر هم به شب نزول قرآن شناخته میشه.
اور ایک اور چیز جو انشاءاللہ ہم سورہ قدر کی بھی میں تدبر کریں گے، گفتگو کریں گے اگلے دنوں میں، شب قدر میں یہ سورہ قدر پر گفتگو کی جائے گی، اس میں بھی دیکھا جائے گا، آپ مطالعہ کریں گے شب قدر کی شناخت، شب قدر کا پہچان بھی نزول قرآن کی وجہ سے ہے.
پس همه این برکاتی که در این ماه هست، عظمتی که در این ماه هست که خوابش عبادته، هر نفس انسان مؤمن عبادته، اینا ارتباط ویژه‌ای داره با نزول قرآن.
اور ایک نقطہ بہت اہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو برکات ہیں، ماہ رمضان کی جو عظمت ہے، اس میں سانس لینا، اس میں آرام کرنا، سب کے سب عبادت ہے، اس کی وجہ اور سبب سب کچھ قرآن کے نزول اور قرآن کی جو ہے اس ماہ برکت میں نازل ہونے کی سبب ہے.
کسی که اهل قرآن است و با قرآن زندگی می کند، در هر وقتی باشه واقعا نفسش همینقدر خیر و برکت داره، خوابش برکت داره، زندگیش برکت داره.
دیکھیں ہم اگر وہ قرآن اہل قرآن ہے، اور جب وہ انسان اہل قرآن ہے، قرآن کے ساتھ زندگی کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے، تو یقیناً اس کا سانس لینا بھی خیر و برکت کا باعث بنتا ہے. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے.
اصلا انگار که ماه مبارک رمضان آمده است تا میان ما و قرآن دوباره آشتی برقرار کنه، تا ما یک سال دیگه با قرآن زندگی کنیم.
یہ ماہ رمضان آیا اس لیے تاکہ میں ہم ہمارے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک آپس میں اونس، ایک آپس میں جو ہے اگر وہ آپس میں محبت ایجاد کرے، آپس میں تعلق کو گہرا کرے، جوڑنے کا باعث بنتا ہے، ہمارے درمیان صلح کروائے. یعنی استاد نے صلح کی تعبیر استعمال کی ہے.
و ما متاسفانه یکی از محرومیت های بزرگ ما در کل حتی کشورهای اسلامی همین زندگی نکردن با قرآنه.
دیکھیں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم واقع ہم یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس کا مقام ہے. ہم محرومیت کا شکار یہ ہیں کہ نہ فقط تمام اسلامی ممالک جو ہیں قرآن سے دور ہیں، قرآن کے ساتھ زندگی نہیں کرتے.
ما الان برای مسائل خانوادگیمون، برای مسائل مدیریتیمون، برای مسائل تعلیم و تربیتمون به آراء اندیشمندان مختلف داخلی، خارجی، اسلامی، غیر اسلامی، پاکستانی، ایرانی، غربی مراجعه میکنیم، به کلام خدا مراجعه نمیکنیم.
دیکھیں ہم اپنے فیملی مسائل کے لیے، خاندان کے مسائل کے لیے، مینجمنٹ کے مسائل کے لیے، تعلیمی جو ہے مسائل کے لیے، ہم جو ہیں دنیا کے یعنی ایک ملی طور پر، ایک بین الاقوامی سطح پہ جو دانشمند حضرات ہیں، جو مفکر حضرات ہیں، جو علماء ہیں، یعنی وہ روشن فکر ہیں، ان کی طرف، ان کی آراء، ان کے افکار کا مطالعہ کرتے ہیں، پاکستانی، غربی، یعنی جو جس کا تعلق مختلف دنیا سے ہے، ان کی آراء اور ان کے افکار کو دیکھتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان مسائل میں خود قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے.
ببینید، این اشکال نداره که سراغ اندیشمندان مختلف بریم و از اونها چیزی یاد بگیریم. اینکه سراغ کتاب خدا نمیریم بده.
کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مختلف مسائل کے حوالے سے دیگر متفکرین اور جو ہے روشن فکر افراد کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، برا نہیں ہے. بری چیز یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن کی طرف ہم قرآن سے یہ ان مسائل سے آگاہی حاصل نہیں کرتے.
بعد ببینین، قرآن فقط کتاب اصول عقاید نیست. قرآن کتاب عقاید، اخلاق، سیاست، فرهنگ، تاریخ، مهارت‌های زندگی، قرآن کتاب همه ابعاد زندگی انسانه.
یاد رکھ قرآن صرف ایک عقائد یا اخلاق کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن کریم ثقافت ہے، اس میں تاریخ ہے، اس میں اسی طریقے سے انسان کی زندگی کرنے کی مہارتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی تقریباً تمام جو شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں علوم، ہر چیز قرآن کریم اس کی کتاب ہے.
شما الان برای مسائل اصول اعتقادات میرید و فلسفه میخونید، میرید کلام میخونید. صدای من داری نهای نقوی؟ الان ما برای اصول اعتقادات مثلا میریم فلسفه میخونیم، میریم کلام میخونیم.
بله، هم که کرتے ہیں عقائد کے لیے، اصول عقائد کے لیے، اعتقادات کے لیے فلسفت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم کلام کو سیکھتے ہیں.
ولی فلسفه در مورد اخلاق دیگه صحبت نمیکنه.
دیکھیں فلسفہ اخلاق کے لیے تھوڑی صرف بات، اخلاق کے موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کرتا.
بعد برای اخلاق میریم سراغ مثلا کتابای مثلا فکر کنید اخلاقی.
اور اخلاق کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ کچھ جو اخلاقی کتب کی طرف، جس کا تعلق اخلاق و آداب سے، اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں.
بعد میخوایم بریم در جامعه زندگی کنیم، نیاز داریم به مثلا مدیریت. نه فلسفه نه اخلاق در مورد مدیریت اون وقت صحبت نمیکنه.
اسی طریقے سے دیکھیں اگر معاشرے میں مینجمنٹ اور مدیریت کے مسائل ہیں، ہم ان کے علوم اور ان کی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن یہ مینجمنٹ کی کتابیں اخلاق کے موضوع پہ تو نہیں گفتگو کرتی.
برای همین مجبور میریم سراغ کتابهای مدیریت.
لہذا مجبور ہوتے ہیں کہ اس موضوع کے لیے معاشرے میں مینجمنٹ کا مسئلہ درپیش ہے، تو ہم ان کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کا تعلق مینجمنٹ اور مدیریت سے ہے.
اما قرآن کریم همون کتابی است که رسول گرامی اسلام با اون حکومت دینی تشکیل داده است.
لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ پیغمبر نے اس قرآن سے حکومت اسلامی کو تشکیل دیا، تاسیس کی.
برای همین مبانی فکری حرکت پیامبر و اصول اعتقادات را بیان کرده است، مثل سوره مبارکه توحید.
قرآن نے دیکھیں ان جملے دوبارہ بگید استاد محترم.
برای همین مثلا در مورد اصول اعتقادات صحبت کرده است، مثل سوره مبارکه توحید و سوره مبارکه انعام.
قرآن کریم نے مثال اب دے رہے استاد کہ عقائد اور اعتقادات پر گفتگو کی ہے، جیسے سوره توحید ہے.
در مورد اخلاق صحبت کرده است، سوره مبارکه قلم.
اخلاق کے موضوع کو اگر دیکھنا چاہیں تو ہم سوره قلم ہمارے سامنے ہے.
در مورد تعلیم و تربیت صحبت کرده است، سوره مبارکه لقمان.
تعلیم و تربیت کا موضوع ہم اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں، مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سورہ لقمان ہمارے سامنے ہے. مثال
در مورد خانواده صحبت کرده است، سوره مبارکه نور.
خانواده کے لیے، فیملی کے لیے جو ہے زندگی کے حوالے سے سورہ نور ہمارے سامنے ہے.
در مورد نقش زن و مرد صحبت کرده است، سوره مبارکه نساء.
کدوم سوره؟
سوره نساء.
سوره نساء جو ہے اس میں خواتین کا کردار کیا ہے، عورتوں کا کردار کیا ہے، اور اسی طریقے سے مردوں کا کردار کو دیکھنا چاہے، فیملیز کو دیکھنا چاہے، سوره نساء ہمارے سامنے ہے.
منبع کامل جامعه شناسی و مردم شناسی سوره مبارکه بقره.
اسی طریقے سے انسان اور جامعه کے لیے ہے. اگر گفتگو ہو تو کدوم سورہ فرمودید بارے جامعه شناسی؟
سورہ مبارکہ بقرہ. بقرہ اینجا نوشتن
استاد. اگر چون شاید دوربینه یه ذره انٹرنیٹ چیز میشه، فکر کنو. آره ببخشید،
سورہ مبارکہ بقرہ
دوباره بگی شما. این کدوم سوره؟
منبع جامعه شناسی و مردم شناسی سوره مبارکه بقره.
شما میتونید بنویسید استاد این رو؟ جامعه شناسی چی فرمودید؟
فکر کنم بقیه دوستان صدامو دارن ها.
سوره بقره کہہ رہے ہیں.
سوره بقره مجھے آواز شاید نہیں آ رہی تھی، معذرت کے ساتھ. جو افراد سمجھ آ رہی ہے، فارسی سمجھتے ہیں، تھوڑی میرے ساتھ مدد کریں تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. استاد نے کیمرہ میں نے کہا بند کر دے تاکہ شاید آواز بہتر ہو جائے. بھلے استاد.
محورهای تشکیل حکومت سوره مبارکه مائده.
حکومت مائده جی.
بعد شیوه جمع‌سازی و درست کردن تشکیلات سوره مبارکه حجرات. آقای نقوی صدامو داریم؟
بله صدا بفرمایید. نه نداشتم.
آره فکر کنم شما دارین قطع و وصل میشین.
خانم سلما بھی موجود ہے، اگر انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو ان کی طرف چلتے ہیں. پچھلا نقطہ جو ہے وہ بات سے نہیں ہوا، سورہ مبارکہ مائدہ کے لیے کیا موضوع تھا؟ خانم سلما اگر آپ ساتھ جو ہے وہ اپنا مائک اوپن کر کے جو ہے معاونت کریں تو بہترین ہوگا، شاید آگا کی طرف انٹرنیٹ ایشو ہے تو اس لیے. برادر آپ پہ آپ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں.
جی جی مجھے بنا دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ استاد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
خیلی من استاد محترم سلامت باش.
سلامت باشین.
سر حسن در خدمت شما.
عید رمضانتان مبارک.
خیلی من استاد به شما هم مبارک باد. خیلی من استاد محترم.
ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ میگیم جواب انواع سوالات بشر برای زندگی در قرآن کریم آمده است.
ہاں اب استاد محترم جو جس موضوع بات کر رہے ہیں اس موضوع بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی انسانی جو زندگی کے جو مختلف سوالات ہیں، مختلف جو موضوعات اور ضروریات ہیں، قرآن ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے گفتگو کر رہا ہے.
اصلا قواعد سیاست خارجی سورہ مبارکہ آل عمران،
مثلا جو ہے نا سیاسی جو خارجی جو سیاست ہے اس کے جو قواعد اور قانون ہے وہ سورہ مبارک آل عمران میں بیان کیے ہیں.
یا در مورد فرض بفرمایین شیوه جریان سازی توحید در عالم سورہ مبارکه حج.
ہاں اگر جو کس طرح سے ایک معاشرے میں جو ہے نا ہم توحید کو جو ہے نا توحید سازی کر سکتے ہیں، توحید کو رائج کر سکتے ہیں، اس کے لیے سورہ
حج.
حج اس کے لیے سورہ حج. استاد مطلب شما امیت باز کنیم یہ کیمرہ خود را انٹرنیٹ
باز کنم دوربینو
والا ہو خوب میشه استاد.
بله بله
چش خیلی من استاد مطلب.
یا دیگه چی؟ مثلا رابطه بین علم و دین سوره مبارکه روم.
ہاں مثلا علم اور دین کے درمیان کیا رابطہ ہے، اس کے لیے جو نا سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے.
خواهران و برادران عزیز، قرآن از مبانی فکری تا جزئی ترین حقایق سبک زندگی را برای ما بیان کرده است.
خواهران و برادران عزیز، قرآن مجید نے تو ہے نا ہماری جو زندگی کے جو جزئی تر جو قوانین ہیں، جزئی تر جو باتیں وہ بھی جو ہے نا قرآن مجید نے جو بیان کی ہیں.
چرا به قرآن مراجعه نکنی؟
پھر کیوں ہم قرآن مجید کی طرف رجوع نہ کریں؟
خب این نکته اول.
یہ پہلا نکته ہے.
ماه رمضان ماهیست که دوباره به قرآن کریم برگردیم.
ماه رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم دوبارہ قرآن کی طرف واپس پلٹتے ہیں.
نہ اینکه فقط قرآن را روخوانی کنیم.
صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں.
نه اینکه فقط قرآن رو حفظ کنیم.
نه صرف اس کے لیے کہ ہم صرف قرآن کو حفظ کریں، یاد کریں.
بلکه قرآن را بخوانیم.
بلکه قرآن
را بفهمیم و در زندگیمان پیاده کنیم.
اور اپنی عملی زندگی میں جو ہے نا اس کو لے کر آئیں قرآن مجید کے احکامات کو.
یعنی هم بخونیم، هم بفهمیم و هم پیاده کنیم.
یعنی تینوں چیزیں اہم ہیں. یعنی پڑھے بھی صحیح اور سمجھے بھی صحیح اور قرآن کو اپنی زندگی عملی زندگی میں بھی لائیں. تینوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہیں.
عوض میشه زندگی انسان اگر به قرآن در زندگیش پیاده کنه.
انسان کی زندگی مکمل تبدیل ہو جاتی ہے اگر وہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اس پر عمل.
کسی که با قرآن زندگی کنه افسرده نمیشه.
جو انسان قرآن کے ساتھ زندگی کرتا ہے وہ کبھی افسردہ اور غمگین نہیں ہوتا.
کسی که با قرآن زندگی کنه مضطرب و در واقع نگران نمیشه.
اور جو قرآن کے ساتھ زندگی کرتا ہے، قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی مضطرب کبھی پریشان نہیں ہوتا.
خب حالا اینا رو شنیدین، چرا ما سوره های جزء 30 رو انتخاب کردیم؟
اب اہم سوال یہ ہے کہ کیوں ہم نے قرآن کی تمام سورتوں میں سے صرف قرآن کی جو 30ویں پارے کی سورتوں کا انتخاب کیا؟
به خاطر اینکه سوره های جزء 30 قرآن اکثرا اولین سوره هایی هستند که به رسول گرامی اسلام نازل شدن.
اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کی جو 30ویں پارے کی اکثر سورتیں ہیں وہ ایسی سورتیں ہیں جو سب سے پہلے جو ہے رسول خدا پر نازل ہوئی ہیں.
اگرچه که بعضی از سوره های جزء 30 قرآن در مدینه نازل شدن، ولی بیشترشون در مکه نازل شدن.
اگرچه قرآن مجید کے 30ویں پارے کی کچھ سورتیں ایسی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اکثر جو سورتیں ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی، یعنی شروع کے دنوں میں بہ سکتے ہیں.
بله، در واقع بیشتر این سوره ها سوره هایی هستن که رسول خدا دعوتشون رو با این سوره ها شروع کردن.
یعنی ان میں سے بہت سی سوره ایسی سوره ہیں کہ رسول خدا نے اپنی دعوت کا آغاز انہی سورتوں سے کیا ہے.
خب ما برای چی پس با سوره جزء 30 شروع کردیم؟ میخوایم یک بار دیگه از اول با رسول گرامی اسلام همراه بشیم.
ہاں، یعنی ہم نے کیوں انتخاب کیا؟ تاکہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے نا رسول خدا کی ہے جو اولی جو ان کا تبلیغ دور تھا اس میں رسول خدا کے ہمراہ ہو جائے.
برای اینکه یک بار دیگه اعتقاداتمون و باورهامون و نگاهمون به زندگی رو بر اساس قرآن و بر اساس آنچه رسول خدا ما رو به اون دعوت می کند دوباره بسازیم.
ہاں، تو ہم جو ہے نا ان صورتوں کے ذریعے ایک مرتبہ دوبارہ سے اپنے جو عقائد ہیں، اپنے اعتقادات ہیں، جو یقین ہیں، جو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ پھر سے جو نا رسول خدا نے جو ابتدائی طور پر جن کے ذریعے دعوت دی، ہم ان کی طرف جو نا رجوع کریں.
این علت انتخاب سوره های جزء 30 ہے.
اب یہ جو ہے نا اس انتخاب کی علت تھی، سبب تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان قرآن کی 30ویں پارے کی صورتوں کا انتخاب کیا.
اما ان جلسات چجوری داره تشکیل میشه؟
اب یہ جو ڈیلی جو نشست ہوگی یہ کس طرح سے جو نشستیں ہوا کریں گی؟
ببینین ما میتونستیم جلسات رو اینطوری تشکیل بدیم که مثلا همشو آقای مثلا چیچیان یا آقای دکتر سید علی عباس نقوی بیان بگن.
کیا استاد محترم فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہم اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ جو تمام کا تمام یہ نشستیں ہیں، جو ہر روز جو پروگرام ہوگا ہمارا انشاءاللہ، وہ جو خود استاد محترم چیچیان اس میں درس دیتے، یا ہمیشہ تمام کلاسوں میں جو استاد علی عباس نقوی صرف درس دیتے.
اما این کار نہ کردی.
لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے،
بلکہ ہر شب یکی از این سورہ ها رو یہ دونہ از دوستان نہضت تدبر میان ارائه میدن.
بلکہ کیا ہوگا، ہر شب جو ہوگا استاد علی عباس نقوی کے ساتھ ایک جو ہے نہضت کے جو ہمارے معاونین ہیں، نہضت پہ کام کرنے والے افراد ہیں، ان میں سے جو ہے ایک فرد جو ہے نا استاد کے ساتھ معاون کے طور پر ایک سورے کی تدریس کرے گا انشاءاللہ.
چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه به همه نشون بدیم آقا ماها میتوانیم قرآن را بفهمیم و به دیگران هم منتقل کنیم.
بہت اہم بات، یعنی استاد مطلب یہ بیان کرے کہ ہم نے اس طرح سے کیوں کیا، تاکہ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا ہم میں سے بھی ہر فرد جو ہے نا وہ کر سکتا ہے کہ قرآن کو سمجھے اور دوسروں کو بھی سکھائے.
قرآن کتاب زندگی ہمیں ما ہاست.
قرآن جو کتاب زندگی ہم سب کے لیے ہے.
قرار نیست فقط یه عده خاصی قرآن رو بخونن و بفهمن.
اس لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص گروہ ہو جو قرآن کو سمجھے اور قرآن کو پڑھے.
ہمیں ما باید قرآن را بخوانیم و بفهمیم و در زندگیمون پیاده کنیم.
تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں قرآن کو لے کر آئیں.
برای همین از همه دوستانی که در مؤسسه تنزیل در این سالها تدبر در قرآن کار میکردن خواستیم که هر کسی یه شب، دو شب یا سه شب بیاد سوره ارائه بده.
اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ چاہا کہ جو ادارہ تنزیل میں جو ہے تدبر کے موضوع پر کافی سارے خواہران اور برادران چند سالوں سے کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، وہ آئیں اور استاد محترم کے ساتھ جو ہے نا ایک سورہ کیا کر تدریس کریں.
نه اینکه فکر کنید اینا هم که میان ارائه میدن همشون مثلا درس حوزوی خوندن، نه.
ہاں لیکن آپ یہ بھی نہیں سمجھیں، میں بخشید استاد بات کر رہا ہوں، ہاں لیکن یہ بھی ضروری نہیں، آپ دیکھیں گے کہ لازمی نہیں کہ جو بھی آ کے یہاں پہ درس دیں گے یا سورے کو بیان کریں گے وہ سارے جو ہے نا مدرسے کے پڑھے ہوئے افراد ہوں گے.
بعضی ها درس حوزوی خوندن، بعضی ها حساب دارن، بعضی ها مهندسن، بعضی ها دکتر پزشکن.
ہم آپ دیکھیں گے کہ جو آپ آ کر آپ کو سورے کی تدریس کریں گے ان میں سے بعض ایسے افراد ہوں گے جو کس مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں گے، کچھ انجینئر ہوں گے، کچھ ڈاکٹر ہوں گے، کچھ جو ہے ریاضی دان ہوں گے، ریاضی کے میتھس کے ماہر ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے.
اصلا قرآن برای همه است،
یعنی قرآن ہم سب کے لیے ہے،
هدن للناس،
قرآن ہدن للناس ہے،
لیقوم الناس بالقسط، همه آدما قراره که قرآن رو اقامه کنن،
تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو جو ہے نا قائم کریں.
برای همین این دوره برای اینه که دوستانی که از این جلسات انشاءالله بهره میبرن ببینن که همه ما میتوانیم و باید قرآن را بخوانیم، بفهمیم و اون رو تو زندگیمون پیاده کنیم انشاءالله.
یعنی جو بھی تمام افراد آپ سب دوستان جو ان جلسوں سے ان نشستوں سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ جان پائیں گے کہ ہم سب پر لازمی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں.
حالا میں میخوام این بحث انشاءاللہ شروع بکنم با سورہ مبارکہ نبع.
ہاں اور استاد محترم بیان کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے یہ نشست کا آغاز ہم سورہ نبع سے کرتے ہیں.
انشاءالله در شبهای آینده هم یکی یکی سوره های جزء 30 رو در واقع کار میکنیم که تو این ماه مبارک رمضان توفیق پیدا کنیم یک دور جز سوره های جزء 30 رو خونده باشیم.
پھر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہر روز ماہ رمضان میں ایک سورہ یا دو سورہ پہ جو ہے نا تدبر کریں گے، اور اس طرح سے جو ہے نا انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن کی جو تیسرے پارے کی سورتیں ہیں اس میں تدبر کا جو دورہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ مکمل ہوگا.
از خدا میخوام که فهم این سوره ها و توفیق عمل به این سوره ها رو به همه ماها عنایت کنه.
ہم خدا سے یہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ہم سب سمجھیں اور قرآن پر جو عمل کرنے کی توفیق ہمارے اندر پیدا ہو سکے انشاءاللہ.
انشاءاللہ. خب ہم سورہ مبارکہ نبع.
جی ہم اب شروع کرتے ہیں سورہ مبارک نبع سے.
سورہ مبارکہ نبع رو براتون بیارم، اولش هم پخش کردن سورہ رو البته.
استاد محترم سورہ نبع کو دوبارہ انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے سامنے بیان کریں گے، پہلے بیان کی جا چکی ہے. صدا ضعیف ہے.
خیلی خالا دیگه خودم میخونم. اما یتساءل، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون. این سوره با این شروع میشه که یه عده‌ای رفتن یه سوالی پرسیدن.
یه سوره یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتسالون، یعنی ایک گروہ گیا اور انہوں نے ایک سوال کیا.
از چی سوال پرسیدن؟ عن النبع العظیم،
کس چیز کے بارے
خبر بزرگ سوال پرسیدن.
کس چیز کے بارے میں سوال کیا؟ عن النبع العظیم، یعنی ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال کیا.
الذی هم فیه مختلفون، در حالی که در مورد اون اختلاف دارن رفتن سوال پرسیدن.
در حالی که جو نا اس سورے کے بارے میں جو سوال کر رہے تھے اس میں آپس میں جو اختلاف رکھتے تھے.
خب این نشون میده سوال پرسیدنشون برای دانستن نیست، دارن در واقع با سوال پرسیدن بهانه میارن.
یعنی ان کا یہاں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا جو سوال پوچھنا تھا یہ سمجھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جو ان کا سوال پوچھنا تھا ایک بہانہ تھا، بہانہ تلاش کرنا.
دیدین بعضیا وقتی میخوان یه کاری رو انجام ندن میرن سوال میپرسن.
ہاں اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض افراد جب چاہتے ہیں کہ کام کو انجام نہ دے تو سوال پوچھتے ہیں.
مثل بنی اسرائیل که میخواستن حرف موسی علیہ السلام رو انجام ندن، هی سوال میپرسیدن.
مثال بنی اسرائیل کی ہے نا، جب انہوں نے چاہا کہ حضرت موسی کی بات کو سننا نہیں چاہ رہے تھے تو انہوں نے کیا سوال کرنا شروع کیے.
از چی دارن سوال میپرسن؟ از روز قیامت.
کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں.
از خبر بزرگ خدا که قیامت دارن سوال میپرسن.
ایک بڑی جو خبر یعنی قیامت ہے اس کے بارے میں سوال کریں.
مثل که هی مثلا بپرسین که آقا وقتش کیه، نمیدونم مثلا چه رنگیه، یک سوالایی که بیشتر برای اینه که بهش توجه نکنی.
ببخش استاد محترم متوجه نشدم دوباره.
میگم که اونا دارن در واقع یک سوالایی از قیامت میپرسن، مثل اینکه آقا وقتش کیه. اصلا وقتش مهم نیست، اصل قیامت مهمه.
ہاں مثلا وہی سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ مثلا قیامت کب ہوگی. اصل دیکھیں نا اہمیت وقت کی نہیں ہے، اصل یہ چیز ہے کہ وہ جب واقع ہونی قیامت اس کی اہمیت ہے.
خداوند فرماید کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی خواهند فهمید که خدا... که این قیامت در واقع چیه.
ہاں جیسے پھر خدا نے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی ان قریب بہت جلدی یہ جان پہچان لیں گی قیامت کیا ہے.
و بعد در ادامه خداوند مطالبی را میفرماید که علی القاعده اگر به اون مطالب توجه بشه مسئله قیامت باید حل بشه.
ہاں اس کے بعد جو استاد نے بیان کیا کہ سورے میں خداوند عالم کچھ قاعدے بیان کر رہا ہے، اگر وہ انسان کی طرف متوجہ ہو وہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ قیامت سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے.
مثلا میفرماید که علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو برای شما مانند گهواره قرار ندادیم؟
مثلا خدا فرماتا علم نجعل الارض مهادا، یعنی کیا ہم نے جو ہے نا زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا؟
والجبال اوتادا، آیا ما کوه ها رو میخ های زمین قرار ندادیم؟
مثلا ہم نے خدا فرماتا ہے کہ ہم نے جو پہاڑوں کو زمین کی جو میخیں قرار نہیں دیا.
و خلقناکم ازواجا، آیا ما شما رو زوج قرار ندادیم؟
اور و خلقناکم ازواجا، اور ہم نے آپ کو زوج یعنی جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا.
و جعلنا نومکم سباتا، آیا ما خواب را مایه آرامش شما قرار ندادیم؟
و جعلنا نومکم سباتا، یعنی ہم نے نیند کو جو ہے نا آپ کے لیے سکون کا ذریعہ قرار نہیں دیا، آرام کا ذریعہ نہیں قرار دیا سبب.
و جعلنا اللیل لباسا، آیا شب را پوشش شما قرار ندادیم؟
اور ہم نے جو ہے نا و جعلنا اللیل لباسا، اور رات کو آپ کے لیے جو ہے نا لباس یا پوشش یا پردہ قرار نہیں دیا.
و جعلنا النهار معاشا، آیا روز را محل تلاش و کار شما قرار ندادیم؟
اور و جعلنا النهار معاشا، یعنی دن کو معاش کا وقت قرار نہیں دیا.
و بنینا فوقکم سبعا شدادا، بالا سر شما هفت آسمان قرار ندادیم؟
او بنینا فوقکم سبعا شدادا، یعنی ہم نے آپ کے اوپر جو نا سات آسمان قرار نہیں دیے.
و جعلنا سراجا و حاجا، توی اون آسمان ها یک خورشید نورانی قرار ندادیم؟
و جعلنا سراجا و حاجا، یعنی اس آسمان کے اوپر ہم نے ایک سور چمکتا ہوا سورج روشن سورج قرار نہیں دیا.
و انزلنا من المعصرات ما انسجاجا، از ابرها باران برای شما فرو نفرستادیم؟
و انزلنا من المعصرات ما انسجاجا، یعنی ہم نے جو ہے بادلوں سے آپ کے لیے جو ہے کثرت سے پانی نہیں بھیجا، بارش نہیں بھیجی.
لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، از اون آبی که نازل شد رویدنی ها گیاه ها باغ ها را آیا ایجاد نکردیم؟
اور پھر وہ جو آسمان سے بارش برس رہی تھی، پھر ہم نے اس سے اناج اور سبزہ یہ چیزیں پیدا نہیں کی، غلہ نباتات وغیرہ.
ان یوم الفصل کان میقاتا، روز فصل و جدائی و آشکاری حق حتما خواهد آمد.
ہاں یعنی بے شک جو ہے نا وہ جدائی کا دن جو ہے نا حتما فیصلے کا دن ایک مقرر ہے آئے گا.
چرا ما بعد از این آیات بفهمیم قیامت هست؟
کیوں ہم ان آیات کے بعد سمجھیں کہ قیامت ہے؟
چرا خدا برای این که ما بفهمیم حقیقت قیامت رو به این آیات اشاره کرده؟
ہم کیوں یہ کہیں کہ خداوند عالم نے جو قیامت کی حقیقت کا جو ہے نا ان آیات کے ذریعے اشارہ کیا ہے؟
اینا اون چیزایی که ما از وقتی قرآن رو میخونیم اش فکر کنیم.
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں لازمی ہم اس پہ فکر کریں سوچیں.
خداوند در این آیات یک، خدا تو این آیات بارها اشاره میکنه به این که ما اینجوری قرار دادیم، ما اینجوری قرار دادیم، نجعل، جعلنا، جعلنا.
آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں خدا نے بارہ جو ہے نا جمع کے سیرے یعنی کیا کہا ہے، نجعل، جعلنا، ہم نے قرار دیا، جعلنا، ہم نے قرار دیا، اس طرح کے الفاظ آئے.
اگر انسان به این موضوع فکر کنه که همین زندگی الانش رو، قواعدش رو خدا قرار داده، خب قیامت همین قواعد قرار داده خداست دیگه.
یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی میں یہ جو قوانین ہیں اس کو خدا نے قرار دیا ہے، تو قیامت بھی انہی قیامت از ہمین قوانین ہاس کے خدا قرار دے، ہمین جو استاد مترشمہ فرمودی، ہاں قیامت بھی جو ہے نا انہی قواعد و قوانین میں سے جو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے.
الان اون کسی که خورشید رو در آسمان قرار داده، اون کسی که شب را پوشش قرار داده، اون کسی که در واقع خواب را برای من و شما مایه آرامش قرار داده، خب همه عالم قرارداد اوست دیگه.
یعنی ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا عالم نے ہمارے لیے سورج کو قرار دیا، نیم کو آرام کا سبب قرار دیا، اور یہ نغلہ اور نباتا، یہ تمام چیزیں، بارش، یہ وہ تمام چیزیں جو خدا نے ہمارے لیے قرار دی ہیں اسی کی طرف سے.
اگر اینو در زندگی دنیا بفهمیم، خب قیامت تجلی همینه دیگه.
ہاں اگر اسی تمام چیزوں کو اس دنیا میں دیکھے تو قیامت انہی کی تجلی ہے.
ما درست عالم پیرامون خودمون رو نگاہ نمی کنیم.
ہم جو ہے نا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو ہے نا جو کہنا اس کی طرف اچھے سے نظر نہیں کرتے، اچھے سے دیکھ نہیں رہے.
میریم شروع میکنیم مطالعات فیزیک، در مطالعات شیمی، در مطالعات زیست شناسی قوانین زیست شناسی رو کشف میکنیم، هیچ وقت نمیگیم خب این قوانین چجوری قرار داده شد در عالم.
مثلا جو ہم ان مسائل کے لیے فزکس کی طرف جاتے ہیں، کیمسٹری کی طرف جاتے ہیں، مثلا زولوجی، باٹنی کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو زولوجی ہے ان تمام علوم کے جو قوانین ہیں کس طرح سے بنائے گئے، کہاں سے بنائے گئے.
میشه مثل اون دانشمند زیست شناسی که میگه من خدا رو باید زیر میکروسکوپ ببینم.
مثلا جو ہے وہ زیست شناسی نہیں، وہ جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو جو ہے نا وہ مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکوں گا.
خب شما مگه در نظم گیاهان خدا رو ندیدی؟
آپ نے جو اس جو گیاهان یعنی یہ جو سر سبزہ ہے، کیا ان کے نظم خدا کو نہیں دیکھا تم نے؟
شما در این دقت سلول ها چجوری خدا رو ندیدی؟ در این نظم و دقت و هماهنگی حتی یک سلول چجوری خدا رو ندیدی؟
ہاں یہ جو خدا نے دیکھا، ہم نظام دیکھ رہے ہیں، اس میں جو نظم ہے، ہم آنگے، یہاں تک ایک جو سیل ہے اس کی طرف بھی ہم توجہ کریں کہ ہمیں کیا ہم توجہ اس سے متوجہ نہیں ہو رہے خدا کی طرف.
خب این نظم و ہم آہنگی از کجا اومده؟
یہ نظم ہم آہنگی آخر آئی کہاں سے ہے؟
الان شما وسائل خونتون همینطوری ول میکنین خودشون میرن منظم میشن؟
اب آپ دیکھیں گھر کے جو نظام ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں کیا خود ہی وہ نظام چلنا شروع ہو جائے گا، گھر چل پائے گا؟
خب اگر انسان خدا رو در دل همین جریانات زندگیش میدید که دیگه تعجب نمی کرد از قیامت که.
ہاں اصل میں جو زندگی کے جو ہمارے تمام چیزیں ہیں، مسائل ہیں، ان میں اگر ہم توجہ کریں تو ان سے اگر ان کو غور و فکر کریں تو ہم قیامت کے بارے میں توجہ ہی نہ کرتے، حیرت ہی نہ کرتے، مجھے نہیں قیامت کے بارے حیرت ہی نہ کرتے، تعجب ہی نہ کرتے.
در ادامه در سوره میفرماید که وقتی که قیامت میشه و فتحت السماء و فکانت ابوابا، درهای آسمان رو باز میکنن.
پھر آگے سوره میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو آسمان کے دروازے جو نا وہ کھول دیے جائیں گے.
بحثاً آسمان از اول هم در داشت، فکانت ابوابا.
ہاں اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے آسمان کے دروازے تھے، تبھی تو فکانت یعنی یہ جو پاسٹ آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہی دروازے موجود تھے آسمان.
شما در دنیا بلد نبودی، اگر نه که همیشه در و سویرت الجبال و فکانت سرابا، کوه ها شروع میکنن به حرکت کردن در روز قیامت.
اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وسویرت الجبال فکانت سرابا، قیامت والے دن جو پہاڑ ہوں گے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے.
خب همان خدایی که کوه‌ها را میخ قرار داده میتونه یه کاری کنه کوه حرکت کنه.
سبحان الله. یعنی استاد فرما رہے کہ وہی خدا جس نے ان پہاڑوں کو جو میخ قرار دیا تھا وہی خدا کرتا ہے کہ ان پہاڑوں کو چلا دے گا.
این یعنی انسان آگاه ثبات در عالم وابسته به خداست نه وابسته به کوه.
یعنی یہ جو ثبات ہے یعنی ایک چیز پر رک جانا یا چلنا یہ تمام چیزیں تعلق کس سے رکھتی ہیں؟ خدا سے رکھتی ہیں، نہ کہ اس پہاڑ سے تعلق رکھتی ہیں. اصل چیز خدا ہے.
الان چرا ما آب میخوریم سیراب میشیم؟
ابھی کیوں جو ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے؟
چون یه نفر سیراب شدن را در آب قرار داده است.
کیونکہ خدا نے جو ہے نا پیاس کا بجھنا کا ذریعہ اس کو پانی میں قرار دیا ہے، خدا نے قرار دیا.
و اگر تصمیم بگیرد روزی که آن را در آب قرار ندهد، آب دیگر سیراب نمی کند.
اگر ایک دن خدا یہ قرار دے کہ اس پانی کو سیراب ہونے کا، پیاس بجھنے کا ذریعہ نہ قرار دے، تو یہی پانی ہوگا جو پیاس نہیں بجھائے گا.
همین خدا یک بار به آتش گفت آتش نسوزان و نسوزان.
ہاں یہی خدا جس نے ایک مرتبہ آگ سے کہا کہ نہ جلا، اس نے نہیں جلایا.
پس خداوند بزرگتر از پدیده های عالم است.
بس خداوند عالم یہ جو یہ واقعات یہ چیزیں جو بھی ہیں کائنات میں، خدا ان تمام چیزوں سے بہت بلند اور عظیم ہے.
اگر کسی این رو بفهمه همین الان قیامت رو درک کرده.
ہاں اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں کو اچھے سے سمجھ لے وہ ابھی سے قیامت کو سمجھ لے گا.
اصلا قیامت یعنی همین که بفهمیم خدا هر چیزی را قرار داده است.
قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا نے ہر چیز کو قرار دیا ہے.
خب اگر اینو بفهمیم قیامت رو فهمیدیم.
اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں گے تو ہم قیامت کو سمجھ لیں گے.
نه اگر اینو بفهمیم همین الان برامون قیامت میشه.
اگر ان کو سمجھیں، بلکہ استاد فرما رہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہم ابھی سمجھیں گے کہ قیامت.
برای چی رسول خدا فرمودند ای کسانی که ایمان آورده اید موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید.
وہ کون سے افراد جن کے لئے رسول خدا نے بیان کیا موتو قبل موتو
ان تموتو،
مرو ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں مارے جائے؟ یہ کس کے لئے کہا تھا رسول خدا نے، کس کے لئے فرمایا تھا؟
قبل از این که شما را از این دنیا ببرن خودتون از این دنیا بروید به آخرت.
اس سے پہلے کہ آپ کو اس دنیا سے لے جایا جائے، خود ہی اپنے آپ کو اس دنیا سے لے جائیں.
این میشه سوره مبارکه نبع.
یہ ہے سوره مبارکه نبع.
بعد در ادامه چی میفرماید؟
اب پھر آگے استاد بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آگے فرما رہا ہے سوره میں.
ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. اگه جهنمی به وجود آمد به خاطر آدم هایی بود که طغیان کردن.
آگه اللہ تبارک و تعالی فرماتا ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یعنی اگر یہ جهنم وجود میں آئے گی تو کون سے افراد کے لیے وجود میں آئے گی؟ یعنی وہ طغیان کرنے والوں کے لیے، سرکشوں کے لیے.
آفرین. لابثین فیها احقابا، اونایی که سرکشی میکنن در جهنم ماندگار میشوند.
یعنی وہ افراد جو سرکشی کریں گے لابثین فیها احقابا، وہ ہمیشہ وہی رہیں گے، وہی پڑے رہیں گے.
لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا، در اونجا هیچ خنکی و هیچ آسایشی نخواهند داشت.
وہاں پر کوئی بھی جو ٹھنڈک، کوئی بھی آسائش، کچھ بھی چیز نہیں ملے گی وہاں پر ان کو.
و این جمله مهم را بشنوید، جزاء وفاقا.
یہ اس اہم جملے کو سنیں، اللہ فرما رہا ہے جزاء وفاقا،
یعنی جهنم همان عمل انسان است.
یعنی مطلب کیا ہوا؟ یعنی جهنم کیا؟ یعنی وہ انسان کا عمل جهنم ہے.
نه اینکه انسان چون گناه کرده میندازنش جهنم، اصلا جهنم مطابق عمل انسانه.
یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کو جهنم میں ڈال جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جهنم انسان کے عمل کے مطابق ہی ہے.
مثال بزنم براتون.
اب استاد محترم با مثال بیان کر رہے ہیں سوال.
یه نفر فکر کنین آدم حسودی باشه خدای نکرده.
مثلا نکرے کوئی انسان ہو جو حاسد ہو، حسد کرنے والا.
خب اذیت میشه دیگه خودش دیگه، چون وقتی حسادت میبرزه فکر کنید به اون کسی که بهش حسادت میبرزه نعمت بدن، خب این ناراحت میشه دیگه.
ها مثال جیسے اس کو جس انسان کو نعمت دی جاتی ہے اس کا مطلب اذیت ہوتی ہے اس کو، وہ ناراض ہوتا ہے.
الان عامل ناراحتیش کیه؟
اب وہ اس کا جو ناراحتی کا اذیت کا سبب کیا ہے؟
حسادت خودش.
کون؟ وہ خود اس کی اپنا حسد کرنا.
فکر کنید یه نفر بره دیگران رو سرزنش کنه و تحقیر کنه، خدای نکرده.
مثلا اللہ نہ کرے ایک شخص ہو جو جائے دوسروں کی جو نہ سرزنش کرے، ان کی تحقیر کرے، ان کی عزت میں کمی کرے.
چون فکرش تحقیر کردنه، دیگران که بهش محبت بکنن هم فکر میکنه دارن تحقیرش میکنن.
ہاں، کیونکہ اس کے دماغ میں صرف تحقیر کر رہا ہے نا، تو وہ دوسرے افراد جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی سمجھے گا کہ اس کے ساتھ اس کی تحقیر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے محبت کر رہے ہیں تب بھی.
اگر احساس تحقیر میکنه تقصیر خودشه، چون خودش اینجوری فکر میکنه.
ہاں، اب وہ جو یہ تحقیر کا احساس کر رہا ہے وہ خود اپنی وجہ سے، کہ اس کے دماغ میں صرف تحقیر ہے.
جہنم عین عمل انسانه.
یہ جان لیں کہ جہنم کیا ہے، وہ خود انسان کا عین عمل ہے،
اصلا مطابق عمل انسان،
بلکہ یہ کہیں گے انسان کے عمل کے مطابق ہے.
اصلا نتیجه عمل خود انسان رو به انسان برمیگردونه،
یعنی انسان کے جو عمل ہے، عمل کا جو نتیجہ ہے نا، وہ انسان کی طرف واپس پلٹ کر آتا ہے.
برای همین هیچ کس در روز قیامت وقتی عذاب میشه نمیتونه بگه چرا، عمل خودش رو بهش برگردونده.
ہاں، یہاں تک کہ قیامت والے دن جس کو عذاب دیا جائے گا وہ کہے گا ہی نہیں کہ کیوں، کیونکہ خود اس کے عمل کا ہی نتیجہ ہے.
وقتی کسی در زندگی هیچ اهمیتی برای دیگران قائل نیست، در قیامت تنها میماند.
ہاں، ایک انسان جو اس دنیا میں کسی کو بھی اہمیت دینے کا قائل نہیں ہے، وہ قیامت والے دن تنہا رہے گا.
برای همین انسانهای جهنمی رو بهشت هم ببرید بهشتی نمیشن، چون با این طرز فکر دارن زندگی میکنن.
یہاں تک کہ جو جہنمی افراد ہیں ان کو جنت میں بھی لے جائیں گے پھر بھی وہ جنتی نہیں بنیں گے، کیونکہ اس طرح کا طرز فکر نہیں ہے ان کا.
لذا فکر نکنید خدا مثلا خیلی سنگ دل ہا،
یہ نہ سمجھے کہ خدا بہت سنگ دل ہے.
نہ خیر، خدا اصلا سنگ دل نیست.
خدا بالکل بھی سنگ دل نہیں ہے.
سبقت رحمته غضبه، رحمتش بر غضبش سبقت داره، جلو میزنه.
خدا کی جو رحمت ہے اس غضب کے سے سبقت رکھتی ہے، یعنی رحمت پہلے ہوتی ہے سبقت آگے ہوتی ہے.
فکر کنید یہ آدمی اہل حسادت باشه،
مثلا ایک شخص جو حسد کرتا ہے،
بعد خدا میخواد این آدمو ببخشه.
اب خدا چاہتا ہے کہ انسان کو بخشے،
بعد میگه ببین بخشیدمت برو بهشت،
اور خدا کہے کہ میں تمہیں بخشتا ہوں جاؤ جنت میں چلے جاؤ.
خب این بازم که بره تو بهشت امیرالمومنین رو ببینه، پیامبر گرامی اسلام ببینه، حضرت موسی رو ببینه، خب حسادت میکنه.
اب یہ جب جنت میں بھی جائے گا وہاں پر موسی کو دیکھے گا، حضرت علی علیہ السلام کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا، وہاں پہ جائے گا ان سے حسد کرے گا.
چون حسد توشه باز تو بهشت هم بهشت براش میشه جهنم.
ہاں، کیونکہ اس کے اندر جب حسد موجود ہے تو جنت میں بھی چلا جائے گا، جنت بھی اس کے لیے جہنم بن جائے گی.
ما باید صفات غلطمون رو کنار بذاریم تا زندگی بهشت بشه.
ہمیں لازمی ہے کہ ہم اپنی جو بری صفات ہیں ان کو اپنی زندگی سے الگ کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے نا جنت بن جائے.
نمیشه من صفات منفی داشته باشم بعد بگم میخوام برم بهشت.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں منفی یعنی نیگیٹو غلط جو ہے نا صفات میرے اندر موجود ہوں پھر یہ سمجھوں کہ میں جنت میں جاؤں گا.
چون من با این صفات منفی برم بهشت، بهشت برام میشه جهنم.
اگر میں ان منفی صفات کے ساتھ، بری صفات کے ساتھ بھی جنت میں چلا جاؤں گا، پھر بھی جنت جو ہے نا میرے لیے دوزخ بن جائے گی.
بکنی یه نفر اہل سوء زن باشه،
مثلا ایک شخص ہے جو سوء زن رکھتا ہے،
خب اینو وقتی بفرسنش بهشت، چون اهل سوء زنه میگه، چون اهل سوء زنه میگه آهان منو آوردن اینجا که تحقیرم کنن.
हाँ, क्यों अब ऐसे शख्स है जो स्वजन रखता है, अब जब इसको जन्नत में भी ले जाएंगे ना, तब ये सोचेगा अच्छा मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए ताकि मुझे ना मेरी तहकीर करें।
बहشتم ببری باز براش جهنم میشه.
अब ये अगरचे इसको जन्नत में भी ले जाए फिर भी इसके लिए जहन्नम बन जाएगी।
اخلاق غلطش رو باید بذاره کنار تا بهشت بشه.
गलत अखलाक, बुरे अखलाक को जो ना अपने आप से दूर करे ताकि जन्नत बन जाए हमारी जिंदगी।
الان ببینید تو همین سوره چی میگه؟ میگه ان للمتقین مفازا.
अब इस सूरे में अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाता है, इन्ना लिल्मुत्तकीन मफाजा,
یعنی انسان های با تقوا رستگار میشن.
यानी वो अफराद जो तकवा रखते हैं वो कामयाब होंगे।
بعد میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. هیچ لغوی بیهودگی و دروغی نمیشنوند.
خب फिर खुदा आगे फरमा ला यस्मऊन फीहा लगव वला किज़ाबा, यानी वो किसी भी किस्म का लग बात झूठी बात नहीं सुनेंगे।
خب این چیو میگه؟ این چیو میگه؟ میگه که آدم وقتی متقیه از همین الان زندگیش بهشته.
अब ये क्यों होता है, क्योंकि एक इंसान अगर मुत्तकी है अभी भी उसकी जिंदगी जो है ना बेहिश्त है, जन्नत है।
در واقع از همین دنیا ما وارد بهشت و جهنم داریم میشیم.
यानी इसका मतलब ये है कि हम इसी दुनिया में भी ही जो है ना जन्नत और जहन्नम में वारिद हो जाते हैं।
جزاء من ربك عطاء حسابا. این جزاء پروردگارشونه که آدمهای با تقوا در بهشتن.
हाँ, ये जो है अल्लाह फरमाते जज़ा मिन रब्बिका अतान हिसाबा, यानी ये जो अहले तक्वा जो जन्नत में है ये जो ना खुदा की तरफ से जजा है, रब की तरफ से जजा है।
این نشون میده که اگر یه کسی به خاطر تقوا بهشتی میشه بازم خودشو مدیون خدا میدونه.
हाँ, ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जो है अपनी तकवा की वजह से जन्नत में भी जाएगा फिर भी अपने आप को खुदा का मकरू समझेगा।
چون همان خدایی که خواب را مایه آرامش قرار داد، همان خدایی که در واقع کوه را میخ زمین قرار داد، همون خدا تقوا را عامل رستگاری قرار داده.
यानी वही खुदा जिसने नीम को आराम का सबब करार दिया, पहाड़ को मेघ करार दिया, वही खुदा है जिसने जो है ना तकवा को जो है ना सबब करार दिया कामयाबी का, जन्नत
اصلا
का।
انسان باید بفهمه همه قوانین عالم برای خداست.
बस इंसान ये समझे कि जो भी कवानीन है दुनिया के वो सारे के सारे कायनात कवानीन अल्लाह के लिए।
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. حتی حرف زدن ما هم به لطف خداست.
यानी खुदावंद आलम, यहाँ तक के आगे आयत में इरशाद हो रहा है कि यहाँ तक हमारा बात करना ये भी खुदा का लुत्फ है।
يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. در قیامت هم کسی بدون اجازه خدا نمیتونه صحبت کنه.
हाँ, कयामत वाले दिन भी कोई भी जो ना खुदा की इजाजत के सिवा बात नहीं कर सकेगा।
و قال صوابا. اگرم بتونه صحبت کنه فقط میتونه درست صحبت کنه.
और अगर चाहेगा बात करना तो कर सकेगा, भी दूसरे उसी सूरत में जब हमेशा दुरुस्त बात ही कहेगा।
و دنیا چه فرقی میکنه با قیامت؟ خدای دنیا خدای قیامت دیگه.
अब सोचें दुनिया कयामत से क्या फर्क रखती है, वो खुदा जो दुनिया का खुदा है वही खुदा कयामत का खुदा वही खुदा है।
پس تو همین دنیا هم بدون اجازه خدا نباید صحبت کنی.
हाँ, तो इस दुनिया में भी जो है ना खुदा की इजाजत के बगैर बात ना करें।
پس تو همین دنیا هم حرف نادرست نباید بزنی.
तो बस इसी दुनिया में भी जो है ना हम इंसान गलत بات ना करें, दुरुस्त بات के अलावा बात ही ना करें।
خدای قیامت همان خدای دنیاست.
वो جو خدا قیامت کا خدا ہے وہی خدا ہے جو دنیا کا خدا ہے।
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. در روز قیامت آسایش برای هر کسی که میخواد خودشو به خدای خودش برسونه. اینجوریه که ما باید تو زندگی به سمت خدا حرکت کنیم.
بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی طرف دیر ہماری حرکت ہونی چاہیے।
کسی که در زندگی به سمت خدا حرکت کنه از همین الان در آغوش خداست.
अगर कोई दुनिया में जो है ना खुदा की तरफ हरकत कर रहा है वो अभी जो ना खुदा की आगोश में,
در همین دنیا هم در آغوش خداست।
इसी दुनिया में जो ना खुदा की आगोश में।
در همین دنیا هم احساس بهشت داره.
اسی دنیا میں جو نا وہ بهشت کا محسوس کرے گا، جنت محسوس کرے گا.
برای همین در سوره مبارکه بقره میفرماید بهشت یا وقتی میرن بهشت میگن اه چقدر شبیه چیزایی که تو دنیا، حالتایی که تو دنیا داشتیم.
این سوره بقره میں ارشاد ہے کہ جب جنتی جو جنت میں جائیں گے کہیں گے ارے ارے یہ تو وہی چیزیں ہیں، وہی حالتیں جو ہم نے دنیا میں ہے، دنیا میں تھی وہی چیزیں، وہی چیزیں محسوس کریں گے.
از همین جا باید زندگی من را بهشت کنیم.
اسی دنیا میں ہی جو نا ہم اپنی زندگی کو جنت بنائیں.
قرآن آمده است از همین دنیا بهشت شروع شود.
قرآن جو نا آمده ہے، تیار ہے تاکہ انسان کو جو نا اسی دنیا میں ہی جو نا انسان کی جنت شروع ہو جائے.
قرآن آمده است که بساط جهنم برای همیشه برچیده شود.
ہاں قرآن آمادہ ہے کہ وہ جہنم کی جو بسات ہے اسی دنیا میں بھی لپیٹ لی جائے.
چرا کسی که قرآن داره نباید زندگیش بهشتی باشه؟
کیوں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو نا قرآن رکھتا ہو اور اس کی زندگی بهشتی زندگی نہ ہو؟
من اگر همینطور سوره های قرآن رو بفهمم و در زندگیم پیاده کنم، از همینجا زندگی میشه بهشت دیگه.
اگر میں اسی طرح سے قرآن کی سورتوں کو پڑھوں اور قرآن کو سمجھوں تو یہیں پر میری زندگی بهشت اور جنت بن جائے گی.
برای همین در آیه آخر سوره چی میفرمایند؟
اسی جو ہے سوره کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟
انا انذرناکم عذابا قریبا، شما رو از عذابی که نزدیکتونه هشدار میده.
ہاں خدا ہو انا انذرناکم عذابا قریبا، یعنی کہ ایسا عذاب جو بہت قریب ہے اس کے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے.
فکر نکنید عذاب از من شما دوره،
یہ نہ سوچے کہ عذاب ہم سے اور آپ سے دور ہے.
همون خدای روز قیامت الان خدای دنیاست.
وہی خدا جو قیامت کا خدا ہے وہی اس دنیا کا خدا ہے.
یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روز قیامت وقتی آدم میبینه که چه کارایی انجام داده.
وہی فر جو انسان اس دنیا وہ دیکھے گا کہ اس نے کون سے کام جو انجام دیے اس کے سامنے ہوں گے.
اون وقت کافر، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر میگه ای کاش خاک بودم.
کیونکہ جب اپنے اعمال کو کافر سامنے دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ میں خاک ہوتا، مٹی ہوتا.
چرا میگه ای کاش خاک بودم؟
کیوں کہے گا کہ میں کاش میں خاک ہوتا، مٹی ہوتا؟
چون همه انسان ها رو از خاک آفریدن.
کیونکہ ہم تمام انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے.
میگه ای کاش برمیگشتم زندگی ما از اول شروع کردم.
یعنی کاش جو ہے نا میں واپس جاؤں اور اپنی زندگی کا آغاز شروع سے کروں.
کاش از اول فرصت میکردم تا زندگیمو بسازم.
تاکہ کاش اس طرح ہو کہ میں اپنی زندگی کو پھر سے شروع کروں تاکہ جو ہے نا اپنی زندگی کو بہتر کروں.
چرا میگه کاش خاک بودم؟
کیوں کہتا ہے کہ میں کاش مٹی ہوتا؟
چون خاک افتاده است، متواضع.
کیونکہ مٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ زمینی چیز ہے اور اس میں جو نا ایک تواضع ہے، نیچے والی چیز ہے.
یہ ای کاش در زندگی خضوع داشتم، تواضع داشتم، طغیان نمی کردم.
ہاں کہتا کہ کاش میں اپنی زندگی میں خضوع رکھتا، تواضع رکھتا، انکساری رکھتا تو میں خاک نہ ہوتا.
این شد سوره مبارکه نبع.
یہ ہے سوره مبارکه نبع.
از سوره نبع یاد می گیریم که
سوره نبع سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ
قدرت خدا و قوانین خدا رو در زندگی دنیا بشناسیم.
پہلی چیز ہم سمجھ رہے ہیں یعنی خدا کی قدرت، خدا کی جو چیزیں ہیں اس کو پہچانیں
و با قوانین خدا زندگی کنیم در دنیا
اور دنیا میں جو خدا کے قوانین ہیں ان کے ساتھ زندگی گزاریں.
ہر کی از دنیا زندگیشو بهشت کرد در قیامت به بهشت می رود.
ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کو دنیا میں جنت بنا لیتا ہے وہ آخرت میں بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے.
و کسی که از همین دنیا زندگیشو به جهنم تبدیل کرد در قیامت هم در جهنم محشور میشه.
اور جو شخص اس دنیا میں اپنی زندگی کو جہنم میں تبدیل کر رہتا ہے وہ جو محشور ہوگا قیامت والے دن وہ جہنم ہی ہوگا.
خدایا به ما لطف کن، به برکت قرآن زندگیمونو بهشتی کن.
خدا ہم پر لطف کرے کہ تاکہ ہم اب قرآن کی برکت سے اپنی زندگی کو بہشتی زندگی جنتی زندگی بنائیں.
خدایا به ما لطف کن احوالات جهنمی های قرآن رو بخونیم و ازش فاصله بگیریم تا هم خودمون در جهنم نباشیم هم دیگران از جهنم بیرون بیاریم.
خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو جہنمین کے جو حالات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ہم ان کو پڑھیں تاکہ ان حالات سے دور رہیں اور نہ صرف خود. خیلی ممنون استاد محترم, سلامت باشیں.
خیلی ممنون, خیلی لطف کردین. انشاءاللہ که این شب اول ماه رمضان شب بهترین تقدیرها باشه و توفیق درک شب قدر رو به هممون بدن.
ہاں ان شاء اللہ استاد محترم دعا فرما رہے ہیں کہ شب اول ماہ مبارک رمضان جو ہے ہمارے توفیق کا باعث ہو اور ہم شب قدر کو درک کر سکیں ان شاء اللہ. خیلی ممنون استاد, سلامت باشیں.
ہمارا به خدای بزرگ التماس دعا داریم. خدا نگہدار.
خداوند عالم کے حوالے اور التماس دعا کہہ رہے استاد محترم. استاد محترم خیلی استاد دعا برای ما هم خیلی
همچنین شما برای ما خیلی دعا کنین.
استاد محترم بیان کریں که آپ میرے لیے آپ سب دعا کریں.
خیلی التماس دعا داریم در این ایام.
خدا استاد محترم جو بیان کریں که آپ لوگ ان ایام میں میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا.
اللہ حافظ.
اللہ حافظ استاد محترم, خیلی ممنون, سلامت باشه.
الله حافظ.
خیلی متشکر.
الله حافظ.
بہت شکریہ تمام. بہت شکریہ خاران برادران اور ترجمے کے واسطے میری جو کمی کوتاہی ہوگی اس کے لیے آپ اپنی بزرگواری سے آپ سب مجھے معاف کر دیجیے گا.
خانم جان ہم آپ کی خدمات کے ممنون و مشکور ہیں اور انشاءاللہ کہ کل بھی اسی طرح سے نشست ہوگی. آپ تمام دوستان قرآنی سے بر وقت شرکت کرنے کی گزارش. اینڈ کر دیں میٹنگ آنا. جی جی واسف بھائی اینڈ کر دیں.
السلام علیکم, ایک کوشچن کر سکتی ہوں میں اگر کوئی ہے جواب دینے کے لیے تو.
بسم اللہ کیجیے.
اچھا یہ آپ سب نے ڈیفائن کیا کہ اگر کوئی اپنی عمل سے اس زندگی کو جنت بنا لیتا ہے تو گویا اس کی آخرت میں جنت بھی حتمی ہے. تو بعض اوقات انسان کے عمل کی بات تو ایک طرف ہو گئی نا, بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں چاہے کوئی کتنا بھی نیک و پارسا ہو یا متقی ہو لیکن ان کی زندگی بڑی ٹف ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ تھوڑا سا بلکہ اس کو تو ہم یہ کہتے ہیں جس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات کی وجہ سے اس کی آخرت بہترین ہوتی ہے. اس سلسلے میں اگر کچھ.
جی گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے اور جیسے کہ استاد محترم نے یہ فرمایا کہ انسان کا جو عمل ہے وہی اس کا عکس العمل ہے اور جب وہ اپنے عمل کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ دنیاوی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ہیچ ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے جو اس کا صراط مستقیم ہوتا ہے اس پہ گامزن ہوتا ہے. یہاں میں استفادہ کروں گا شہداء کربلا کی مثال کے ساتھ کہ جب انہوں نے اپنے مقامات دیکھ لیے بہشت میں تو پھر وہ سب کے سب جو ہے وہ ان مقامات تک پہنچنے کے لیے بیتاب تھے اور گویا انہوں نے جو شہادت ہے اس کو باخوشی و با رضا و رغبت قبول کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی لقاء اللہ کے لیے بہت زیادہ مشتاق تھے اور ان کے لیے یہ تیر و تبر اور پیاس اور بھوک اور گرمی اور یہ جو سختیاں ہیں یہ سب بے معنی ہو گئی. اور اسی طرح سے جیسے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ فرمان ہے کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ میں نے سوائے جمال الہی کے کچھ نہیں دیکھا. تو اب آپ تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں ظاہری طور پہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کس قدر مصائب و علام تھے، لیکن آپ کیا فرما رہی ہیں کہ میں نے سوائے جمال الہی کے اور کچھ نہیں دیکھا، تو یہ اس کا ایک توضیح ہو سکتی ہے. جی اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ دوستان میں سے جو بھی سوال ہوں تو وہ یقیناً آپ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ کے جواب دیا جائے گا. آپ کا جواب
جی بہت شکریہ جی جزاک اللہ
جی بہت شکریہ جی. آج کی اس نشست میں آپ سب سے خدا حافظ کہتے ہیں. واسع بھائی اللہ حافظ.